पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत की तरफ से मुतनाज़ जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे और वहां कर्फ्यू के नफाज के खिलाफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात का खाहां है, लेकिन भारत मुज़ाकरात शुरू करने से हिचकिचाता रहा है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आयद पाबंदियों से मुतालिक हर सवाल का जवाब देना होगा। भारतीय वजीर दाखला अमित शाह के इस बयान के एक रोज बाद कि पूरे मुल्क में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC को नाफिज किया जाएगा, हिजब इख्तलाफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तवक्को का इजहार किया है कि काबुल में वाकई अमरीकन यूनिवर्सिटी के 2 मगवी प्रोफेसरों की तालिबान की हिरासत से बाजियाबी अफगानिस्तान में जंग बंदी और अमन का पेश खेमा बन सकती है। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ने कहा है कि ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में असलहे के आजादाना इस्तेमाल की इत्तला'आत हैं, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। शामी फोर्सेज ने बुध के रोज बागियों के कब्जे वाले इदलिब में बेघर अफराद के कैंप पर गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम 15 शहरी हलाक हो गए हैं। और अमरीकी सिफारतकार गॉर्डन सॉन्डलैंड ने ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआवजे के सिलसिले में होने वाली समाअत के दौरान बुध के रोज बताया कि सदर ट्रंप की तरदीद के बावजूद सच यही है कि यूक्रेन के लिए अमरीका की फौजी इमदाद को उस तहकीकात से मशरूत किया गया था, जिससे सदर ट्रंप को उनके जाती सियासी मफादात में फायदा पहुंच सकता था। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात का खाहां है, लेकिन भारत मुजाकरात शुरू करने से हिचकिचाता रहा है। जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान करतारपुर राहदारी की तरह मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कोई राहदारी खोलने का इरादा रखता है। जवाब में मोहम्मद फैसल ने कहा कि ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत पर आमादा हो। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं, हमने उन्हें बारहा ये कहा है कि मसाइल हल करने के लिए दोनों मुल्कों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात शुरू करने पर हिचकिचाहट और घबराहट का शिकार है, कभी वो राजी हो जाता है और कभी पीछे हट जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आयद पाबंदियों से मुतालिक हर सवाल का जवाब देना होगा। जुमेरात को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुवासलाती राब्तों और दीगर पाबंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वह तमाम सवालात के जवाब तफसील से दें। जस्टिस NV रमाना के सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस BR ग्वाय और जस्टिस R शर्मा भी शामिल थे। भारतीय वजीर दाखला अमित शाह के इस बयान के एक रोज बाद कि पूरे मुल्क में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC को नाफिज किया जाएगा, हिजब इख्तलाफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उनके बयान की मजम्मत करते हुए NRC के अमल को मजहब की बुनियाद पर आवाम को बांटने वाला कदम करार दिया गया है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। और भारत की तरफ से मुतनाज़ जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे और वहां कर्फ्यू के नफाज के खिलाफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से फोन और इंटरनेट पर आयद पाबंदियां बदस्तूर जारी हैं। मुनकसिम कश्मीर के 2 हिस्सों के दरमियान आबाद कश्मीरी खानदानों के दरमियान राब्ते के लिए शुरू की गई बस और ट्रक सर्विस भी इस साल मार्च से बंद है। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट हम आपको कुछ देर में सुनवाएंगे। بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے امریکہ کی قید میں پناہ گزین بچوں کی غلط تعداد بتانے پر معذرت کر لی ہے۔ مینفریڈ نوویک نے پیر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران 100,000 سے زائد بچے امریکی حکام کی حراست میں ہیں، لیکن بعد میں مینفریڈ نوویک نے اعتراف کیا کہ انہوں نے غلطی سے 4 سال قبل کے اعداد و شمار سے ذرائع ابلاغ کو آگاہ کیا۔ نوویک کی نیوز کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کو متنازعہ بنانے کے لیے ایسی من گھڑت خبریں شائع کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کابل میں واقع امریکی یونیورسٹی کے 2 مقوی پروفیسروں کی طالبان کی حراست سے بازیابی افغانستان میں جنگ بندی اور امن کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہیں، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان رابرٹ کالویل نے منگل کو کہا تھا کہ ملک میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سبب ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ان کے بقول ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور بعض دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے یہ شبہ ہے کہ ملک بھر میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شامی فورسز نے بدھ کے روز باغیوں کے قبضے والے ادلیب میں بے گھر افراد کے کیمپ پر گولہ باری کی ہے، جس میں کم از کم 15 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت مخالف سرگرم عناصر نے بتایا کہ میزائل حملے میں خیموں میں آگ لگ گئی اور کم از کم 2 میزائل قاہ میں کیمپ میں تقریباً ہسپتال پر گرے۔ یہ علاقہ ترکی کے ساتھ ملحقہ شامی سرحد پر ہے۔ امریکی ایوان میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت جمعرات کے روز بھی جاری رہے گی، جس میں قومی سلامتی کونسل میں روسی امور کی ماہر فیانا ہل اپنا بیان دیں گی، جنہوں نے اس سے پہلے تحقیق کاروں کو بتایا تھا کہ یوکرین میں سابق سفیر کی برطرفی اس مہم کا حصہ تھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے شروع کی تھی۔ ان کے علاوہ ڈیوڈ ہومز بھی سماعت میں حصہ لیں گے، جو کیف میں امریکی سفارتخانے میں سیاسی کونسلر رہے ہیں اور جنہوں نے اس سے پہلے بند کمرے کی سماعت میں گواہی دی تھی کہ وہ صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون بات چیت سن رہے تھے، جس میں انہوں نے یورپین یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونلینڈ سے پوچھا تھا کہ کیا یوکرین کے صدر نے جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کی ہیں۔ ٹرمپ ان الزامات سے انکار کرتے ہیں، اور یورپین یونین کے سفیر گارڈن سونلینڈ کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا حکم مانتے ہوئے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کے دوران بدھ کو دی گئی امریکی سفیر سونلینڈ کی گواہی اب تک دی گئی شہادتوں میں سب سے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ آئندہ سال امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے درمیان 5ویں مباحثے کا اہتمام کیا گیا۔ مباحثے کے دوران امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو صدر ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے باعث دور ہونے والے امریکی اتحادیوں سے تعلقات بحال کریں گے۔ بدھ کو اٹلانٹا میں ہونے والے مباحثے میں صدارتی امیدوار بننے کے 10 خواہش مند ڈیموکریٹس نے قدر تحمل سے بات کی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بھی گریز کیا۔ اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ بینی گانس نے اسرائیلی صدر روین ریولن کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ متعدد کوششوں کے باوجود اتحادی حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ امکان ہے کہ اسرائیلی ووٹرز اس سال میں تیسری بار انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے تاکہ وہ سیاسی تعطل ختم ہو جس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ یہ سیاسی انتشار اپریل اور ستمبر میں انتخابات کے بعد شروع ہوا تھا، جو جب موجودہ وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے خود 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کی طرف سے متنازعہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور وہاں کرفیو کے نفاذ کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے مظفر آباد سے روشن مغل نے، آئیے سنتے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3.5 ماہ سے جاری پابندیوں کے خلاف جمعرات کے روز پاکستانی کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں کالجوں کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ مظاہرے میں شامل بھارتی کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستانی کشمیر میں کیمپوں میں پناہ لینے والے مہاجرین کی تنظیم پاسبان حریت کے سربراہ عزیر غزالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارتی جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن کو آج 109 روز مکمل ہو چکے ہیں۔
109 دن ہو گئے ہیں اور لاک ڈاؤن، واسطاتی بلیک آؤٹ، ظلم ہے، تشدد ہے، سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، اور عالمی برادری بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور 80 لاکھ لوگ عملاً اس وقت بھارتی فوج نے گرغوار بنائے ہوئے ہیں اور محصور کر دی گئی ہے پوری بازی۔ تو آج میں احتجاج کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی اور عالمی برادری اس پہ بات کیوں نہیں کرتی اور بھارت کو ان وزارت سے روکتے کیوں نہیں۔
بھارت کی طرف سے متنازع کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے منقسم کشمیر کے دو حصوں کے درمیان چلنے والی بس اور ٹرک سروس بھی معطل کر دی گئی، جس کی وجہ سے دونوں اطراف آباد جدا کشمیری خاندانوں کے درمیان روابط بھی ختم ہو گئے۔ ایل او سی آر پار تجارت سے منسلک تاجر اعجاز احمد میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آر پار ٹریڈ سروس کی معطلی سے دونوں اطراف ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور جدا کشمیری خاندانوں کے درمیان ملاپ بھی معطل ہو گیا ہے۔
سری نگر مظفر آباد تجارت کی بندش کے باعث دونوں حصوں میں تقریباً 25,000 کے لوگ جو ہے نا غریب لوگ وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے تاجروں کے ارغول پہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس وقت تاجر شدید مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہیں۔
بھارت کی طرف سے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اسی دوران دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ایل او سی پر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، جن میں دونوں اطراف زیادہ تر عام شہری مارے جاتے ہیں۔ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ اور پاکستان اسے اپنی شراکت قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کا نام ایک بار پھر سے خبروں میں گردش کر رہا ہے۔ اپنے حالیہ ٹی وی انٹرویو میں الطاف حسین نے بھارتی حکومت سے سیاسی پناہ کی اپیل کی ہے۔ سیاسی مبصرین کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، جانتے ہیں گیتی یارا کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین بھارت کے وزیر اعظم سے سیاسی پناہ کی اپیل کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس اپیل کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اس پر کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور دانشور ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کئی مقدمات کا سامنا اس اپیل کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔
ان کو پہلے قتل کر کے کھلا، بعد میں خیر اسے انہیں بچا لیا گیا، عمران فاروق والا، مگر جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی میرے خیال اس کو اعلیٰ ترین سطح پہ سوچا گیا کہ اس پہ کچھ قدغنیں لگائی جائیں۔ تو اس میں اب جو آخری ہوا ہے یہ کہ انہیں بلایا گیا، انہیں پابند کیا گیا کہ وہ تقریر نہیں کریں گے، بغیر پرمیشن کے نہیں جائیں گے، اور ان کے ہاتھ میں وہ بات دیا گیا پٹا، تو میرا خیال ہے اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔
صوبہ سندھ سے ایم کیو ایم کے سابق مشیر اطلاعات صلاح الدین حیدر نے وی او اے کو بتایا کہ الطاف حسین جو کہ گزشتہ 29 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، دوسری طرف 2020 میں ان پر برطانیہ میں نفرت انگیز تقریر کرنے کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ایسی اپیل باقی مہاجر کمیونٹی کے لیے مسائل بڑھا سکتی ہے۔
پانچ جون سے ٹرائل شروع کر جس سے میرے خیال بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہندوستان سے اپیل کی ہے جو میرے خیال میں نہایت ہی احمقانہ اقدام ہے، اس لیے کہ یہ کہ سارے مہاجروں کو شک کی نگاہ دیکھا جائے گا کہ ہندو ایجنٹ ہے، انڈیا کے ایجنٹ ہے یہ۔
دوسری طرف سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کے لیے سیاسی مشکلات 2013 کے بعد بڑھی جب ان کی بہت سی متنازع تقاریر نشر ہوئی۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بھارت سے سیاسی پناہ مانگنا الطاف حسین کے لیے سیاسی تنہائی کا باعث بن سکتا ہے۔
ایسا اقدام کر رہے ہیں جس سے ان کی سیاست کو کسی بھی طریقے سے فائدہ بھارت نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں ان کے یہاں جو کچھ ساتھی ہیں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا۔
اس اپیل کے حوالے سے وی او اے نے ایم کیو ایم کا موقف جاننے کے لیے ان کے لندن دفتر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کے لیے اپیل زبانی نہیں کی جاتی، اس کے لیے باقاعدہ قانونی درخواست دینا ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اپیل شاید پاکستان کے کچھ حلقوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ واقعی بھارت منتقل ہونا۔ گیتی ارا، وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کے دو مغوی پروفیسروں کی طالبان کی حراست سے بازیابی افغانستان میں جنگ بندی اور امن کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
صدر ٹرمپ نے یہ بات رواں ہفتے کابل حکومت کی طرف سے طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے تین رہنماؤں کی رہائی کے بدلے میں مغربی ممالک کے دو پروفیسروں کی رہائی کے بعد بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہی ہے، جنہیں 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ کیون کنگ اور ٹمتھی ویکس کی رہائی پر ان کے خاندانوں کی خوشیوں میں شامل ہیں جنہیں طالبان کی حراست سے رہا کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کے دو پروفیسروں کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے صدر غنی کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ پیش رفت امن کے اصول کی طرف اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، جس میں جنگ بندی کی توقع بھی ہے، جو ان کے بقول افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے میں معاون ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے کابل حکومت کی طرف سے طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے تین رہنماؤں کی رہائی کے بدلے میں طالبان کی حراست سے مغربی ممالک کے دو مغوی پروفیسروں کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت معطل ہے۔ اس تناظر میں تجزیہ کار افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کو اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد امریکہ کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ طالبان جنگ بندی پر بھی تیار ہو جائیں۔ تجزیہ کار رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے نتیجے میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوا ہے، ان کے بقول جو افغان امن بات چیت کی بحال ہونے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔
اور یہ البتہ ہوگا کہ شاید امریکہ اور طالبان رشتے بحال ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انٹر افغان ڈائیلاگ ہو جائے، میٹنگ ہو جائے، یعنی افغانوں کی آپس میں ملاقاتیں جو پہلے بھی ہوئی ہیں ماسکو میں اور قطر میں، لیکن اب شاید یہ ہوگا کہ افغانستان کی حکومت کی نمائندگی زیادہ ہو جائے گی۔ قطر میں بہت کم لوگ آئے تھے۔
یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کو رواں سال ستمبر میں کابل میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کے بعد منسوخ کر دیا تھا، جب دونوں فریقین امن سمجھوتا طے پانے کے قریب تھے۔ تاہم ابھی تک امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کے ایک روز بعد کہ پورے ملک میں شہریوں کے قومی رجسٹری یعنی این آر سی کو نافذ کیا جائے گا، حزب اختلاف نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے این آر سی کے عمل کو مذہب کی بنیاد پر عوام کو بانٹنے والا قدم قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سہیل انجم نے۔
امت شاہ نے بدھ کے روز پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ آسام میں این آر سی کا عمل دہرایا جائے گا اور اسے پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔
این آر سی کی پرکریا دیش بھر میں ہوگی، اس وقت آسام کے اندر بھی یہ این آر سی کی پرکریا سوابھاوک روپ سے پھر سے کی جائے گی، اور اس میں میں نے پھر سے سپشٹ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حزب اختلاف نے ان کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا. مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ان کی ریاست میں این آر سی نافذ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ آسام میں این آر سی راجیو گاندھی کے دور میں ہونے والے آسام معاہدے کا حصہ تھا زور دیا کہ اسے پورے ملک میں کبھی بھی نافذ نہیں کیا جا سکتا. لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ حکومت اور حکمراں پارٹی کے لوگ معاشرے کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. این آر سی سے متعلق تمام امور پر بحث کی ضرورت ہے. حکمراں این ڈی اے کی ایک حلیف جماعت جنتا دل یونائیٹڈ کے پرشانت کشور نے کہا کہ 15 سے زیادہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں غیر بی جے پی وزراء اعلی ہیں. حکومت نے ان میں سے کتنوں کے ساتھ مشورہ کیا اور کتنی ریاستیں اس کے ساتھ ہیں؟ آسام کے وزیر مالیات ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ آسام میں موجودہ این آر سی کو کل عدم کیا جانا چاہیے. یاد رہے کہ آسام میں بی جے پی ہی کی حکومت ہے. ایک سینئر تجزیہ کار شیلیش کا کہنا ہے کہ این آر سی کا مقصد مسلمانوں کے سروں پر تلوار لٹکانا ہے.
لیکن چونکہ بی جے پی اب اس میں اپنی الگ طرح کی راجنیتی الگ طرح کی سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو گرہ منتری نے اپنا بیان دیا اس میں وہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ نشچت طور پر جو مسلم طبقہ ہے اس میں سے اگر کوئی باہر سے آیا دوسرے دیشوں سے آیا ہے تو اس کو لے کر کاروائی ہوگی.
اس سے قبل بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے این آر سی کو مذہبی اقلیتوں کو ہدف بنانے اور بالخصوص بھارتی مسلمانوں کو بے ریاست کر دینے کا ایک حربہ قرار دیا. اگست میں جاری ہونے والی این آر سی کی حتمی فہرست سے 19 لاکھ افراد باہر ہو گئے تھے اور ان کی شہریت مشکوک ہو گئی تھی, جس پر عالمی پیمانے پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا تھا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی سفارتکار گورڈن سونڈلینڈ نے ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ہونے والی سماعت کے دوران بدھ کے روز بتایا کہ صدر ٹرمپ کی تردید کے باوجود سچ یہی ہے کہ یوکرین کے لیے امریکہ کی فوجی امداد کو اس تحقیقات سے مشروط کیا گیا تھا جس سے صدر ٹرمپ کو ان کے ذاتی سیاسی مفادات میں فائدہ پہنچ سکتا تھا. سونڈلینڈ کی گواہی انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے اور اس سے مواخذے کی سماعت کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے. کیپیٹل ہل میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین گبسن کا کہنا ہے کہ اس گواہی سے صدر ٹرمپ کا سیاسی مستقبل متاثر ہو سکتا ہے. اس بارے میں شبیر جیلانی کی رپورٹ.
یورپین یونین کے لیے امریکہ کے سفیر گورڈن سونڈلینڈ نے مواخذے کی سماعت کے دوران پہلی مرتبہ گواہی دی ہے کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو اس تحقیقات سے مشروط کیا گیا تھا جس سے صدر ٹرمپ کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچ سکتا تھا. سفیر سونلینڈ کا کہنا تھا,
I know that members of this committee frequently frame these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo?
میں جانتا ہوں کہ کمیٹی کے ارکان نے اکثر اس پیچیدہ مسائل کو ایک آسان سوال کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. کیا اس سلسلے میں کوئی سودے بازی کی گئی؟ جیسا کہ میں نے اس سوال کے بارے میں پہلے بھی شہادت دی, یعنی وائٹ ہاؤس کی جانب سے فون کال اور وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا معاملہ, تو اس کا جواب ہے ہاں. سفیر سونلینڈ نے بتایا کہ انہوں نے اور سفیر کرٹ والکر اور توانائی کے وزیر رک پیری نے صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے زیر ہدایت کام کیا. ان کا کہنا تھا,
We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani, we would lose a very important opportunity to cement relations between
ہم سب یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جولیانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا تو ہم امریکہ اور یوکرین کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کا موقع کھو دیں گے. لہٰذا ہم نے صدر ٹرمپ کے احکام پر عمل کیا. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ سفیر سونلینڈ کی گواہی نے واضح طور پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کا کہنا تھا,
We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was pervasive. The Secretary of State was aware of it.
ہم نے یہ بات بھی پہلی مرتبہ سنی ہے کہ اس سازش کے بارے میں معلومات پہلے سے موجود تھی. وزیر خارجہ کو اس کا علم تھا, قائم مقام چیف آف اسٹاف ملوینی اس بارے میں جانتے تھے, اور یقیناً اعلیٰ ترین سطح پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وکیل اور دیگر افراد کے ذریعے اس پر عمل کر رہے تھے. سفیر سونلینڈ نے وزیر خارجہ مائک پومپیو سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں پر سنگین الزامات عائد کیے جنہوں نے ان کا دفاع کیا. وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا
I know precisely what American policy was with respect to Ukraine. I was working on it and I'm incredibly proud of what we've accomplished.
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یوکرین کے بارے میں امریکی پالیسی کیا تھی. میں اس پر کام کر رہا تھا اور اس سلسلے میں جو پیش رفت ہم نے حاصل کی میں اس پر بے انتہا فخر کرتا ہوں. ہم نے یوکرین کے عوام کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا. صدر ٹرمپ نے خود بھی جولائی میں ہونے والی یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون بات چیت کا دفاع کیا. ریپبلکن ارکان کی دلیل ہے کہ امداد جاری ہو جانے اور یوکرین کی طرف سے تحقیقات کرنے کا اعلان نہ کرنے کے باعث صدر ٹرمپ کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. یو سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت مواخذے کی صورت میں صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا. گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش کو شکست دے دی گئی ہے اور اس گروہ کے 600 جنگجوؤں نے اپنے آپ کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے. لیکن کچھ امریکی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کا خطرہ اب بھی موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ کسی باقاعدہ اتحاد کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی کی کاروائیوں میں کسی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کریں. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں ندیم یعقوب سے.
گزشتہ ماہ امریکی فورسز نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کر دیا.
The monstrous animal known as al-Baghdadi is dead.
القاعدہ کا زور ٹوٹنے کے بعد حالیہ کچھ برسوں میں البغدادی کی تنظیم عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن کر ابری ہے. ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے باوجود کچھ تجزیہ کار دولت اسلامیہ کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں.
First of all, I think it's a mistake.
کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ہم نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دے دی ہے غلط ہوگا. ہم نے اتحادیوں کی مدد سے گزشتہ 5 برسوں میں شام اور عراق میں داعش کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، مگر اس کے ہزاروں جنگجو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. القاعدہ جب دنیا کی خطرناک دہشت گرد تنظیم تصور کی جاتی تھی، اس کے مقابلے میں جب سے داعش قائم ہوئی ہے اس کا عالمی نیٹورک القاعدہ سے کہیں زیادہ منظم اور مؤثر ہے. دولت اسلامیہ جس طرح اپنے سفر پر گامزن ہے، یہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں خلافت کے خاتمے کے بعد ایک خطہ جہاں داعش زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو سکتی ہے وہ افغانستان ہے. ان خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ طالبان سے منسلک وہ عناصر جو افغان امن مذاکرات سے ناخوش ہیں وہ دولت اسلامیہ سے مل سکتے ہیں.
خطے میں داعش خراسان سے نمٹنا بہت اہم ہے. ان دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک حل تو ہے نہیں، اس لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے، چاہے یہ شام یا عراق میں ہو یا پھر افغانستان میں. داعش خراسان ایک خطرہ ہے اور ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے. یہ لوگ دیہی علاقوں میں محرومی کا شکار آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں داعش کے دوبارہ متحد اور مضبوط ہونے پر فکر مند ہوں.
داعش، القاعدہ اور طالبان کے علاوہ بھی کئی عسکریت پسند گروہ افغانستان اور پاکستان میں متحرک ہیں، جس کی وجہ سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے لیے وہاں اسلامی عسکریت پسندوں کو ریکروٹ کرنا قدرے آسان ہے. نظریاتی طور پر مختلف ہونے کے باوجود کیا القاعدہ اور داعش کے درمیان کسی طرح کا اتحاد ممکن ہے؟
کریشن آف سم کائنڈ آف اسٹریٹیجک
میرا خیال ہے کہ اسٹریٹیجکلی القاعدہ اور داعش کے درمیان اتحاد ناممکن لگتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے. تاہم عسکری لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دے سکتے ہیں، یا کم از کم ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا محدود سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے جو سب کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے.
اسی لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل جوزف ووٹیل سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن مذاکرات اور مصالحتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہ خطے کو مزید غیر مستحکم نہ کر سکے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ملزم سے درست تفتیش نہ کرنے پر پولیس کو حکم دیا ہے کہ آئندہ کسی ایسے جرم کی تحقیقات کم سے کم ایس پی رینک کا افسر کرے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سرکاری اداروں کے ذریعے بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں ایسے کیسز کے ملزمان بڑی تعداد میں کمزور تفتیش اور سماجی رویوں کے باعث بچ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کیسز کی کیا تعداد ہے اور ملزمان کے بچنے کی کیا وجوہات ہیں، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی تفتیش اور تحقیق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ایسے کیسز میں کم سے کم پولیس کا اے ایس پی رینک کا افسر تفتیش کرے گا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اسلام آباد کے نواحی علاقے بارہ کوہ میں ایک بچے کو مدرسے میں جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ اس مقدمے میں گرفتار ملزم محمد ذیشان نے عدالت کے سامنے درخواست ضمانت دی اور کہا کہ انہیں منصوبہ بندی کے تحت اس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ کیس کی تحقیقات کے دوران پولیس نے ملزم کے خلاف تمام تر الزامات عائد کیے، لیکن ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ تھے۔ اس حوالے سے چائلڈ رائٹس موومنٹ کے نیشنل کوارڈینیٹر ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس ایسے کیسز کے لیے کوئی تربیت نہیں ہے۔
سب سے مین ایشو یہاں تفتیشی نظام کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی پولیس سٹیشن کے اندر جو ایسا محرر نہیں ہے کہ جو باقاعدہ کیپیسیٹیٹڈ ہو، جس کی باقاعدہ اسپیشلی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے باقاعدہ کوئی تربیت ہوئی ہو۔
پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی استحصال اور تشدد میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ سال 2017 میں جہاں روزانہ 9 بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا، 2018 میں یہ تعداد بڑھ کر روزانہ 12 بچے ہو گئی۔ ساحل کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں 2232 کیسز درج کیے گئے، ان میں سے 56% بچیاں اور 44% بچے شامل تھے۔ یہ وہ تعداد ہے جو باقاعدہ کیسز درج کروائے گئے، جبکہ اکثر واقعات پر کیسز بھی درج نہیں کروائے جاتے۔ ان کیسز میں کتنے ملزمان کو سزائیں ہوئی، اس کا بھی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ بچوں کے خلاف ایسے جرائم کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان قوانین پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ان کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
یہاں پارلیمنٹ سے آپ کا جو بنا ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایک چھوٹے اس پہ کس طرح کی امپلیمنٹیشن ہوگی، آپ خود دیکھیں۔
اسلام آباد پولیس کے سابق آئی جی طاہر عالم خان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے مجرم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ایسے کیسز میں کسی رعایت سے کام نہیں لیتی، لیکن دوران تفتیش بعض اوقات سماجی دباؤ کے باعث مدعی پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ختم کر دیتے ہیں، جبکہ بعض اوقات پولیس کے پاس ایسے شواہد جمع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر کرائم سین سے پراپرلی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر پاتے، کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا 6-7 سال کے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن والد نے کمپرومائز کر لیا۔ کئی کیسز میں اکثر لوگ کمپرومائز کی وجہ سے بچتے ہیں۔
قومی اسمبلی میں پیش کردہ رپورٹ میں بھی حکومت نے تسلیم کیا کہ ایسے کیسز میں سزائیں دی جانے کی شرح کم ہے، اور اس کی وجہ مستند شواہد اور متاثرہ خاندان کا ان کیسز کو رپورٹ کرنے میں ہچکچاہٹ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز لائی جا رہی ہیں تاکہ ایسے کیسز کے ملزمان کو بچنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حساس معلومات کے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلے پر پابندی کے بعد حکومت سرکاری ملازمین کے لیے اس طرز کی ایک نئی سروس متعارف کروا رہی ہے، جس کے ذریعے وہ واٹس ایپ میسج، ویڈیو اور دستاویزات بھیج سکیں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدام اسرائیلی کمپنی کی جانب سے واٹس ایپ کے ذریعے حساس معلومات چوری کیے جانے کی اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے علی فرقان۔
نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے مطابق واٹس ایپ طرز کی اس ایپلیکیشن کا سرور حکومت بنائے گی، جس کا مقصد حساس سرکاری معلومات تک دوسروں کی رسائی روکنا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے آئی ٹی بورڈ کے حکام نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے استعمال پر پابندی ہوگی، اور یہ کہ واٹس ایپ طرز کا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس پر سرکاری حکام وائس میسج، ویڈیو اور دستاویزات بھیج سکیں گے۔ خیال رہے کہ ایک اسرائیلی کمپنی این ایس او کی جانب سے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے حساس معلومات چوری کیے جانے کی اطلاعات کے بعد حکومت نے ہدایات جاری کی تھیں کہ کسی بھی قسم کی محکمانہ دستاویز واٹس ایپ اور ایسی دیگر اپلیکیشن کے ذریعے نہ بھیجی جائیں۔ آئی ٹی بورڈ کے ڈائریکٹر فیصل رتیال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں استعمال ہونے والی تمام سوشل میڈیا اپلیکیشن کے ڈیٹا سرور پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہماری سرکاری دستاویزات پاکستان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ حساس نوعیت کی سرکاری معلومات غیر متعلقہ جگہ نہ جائیں۔
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کر لیں جن کا ہوسٹنگ سائٹ اور انفراسٹرکچر سائٹ ود ان پاکستان ہو، گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ، اور وہاں پر جو کچھ آپ نے بات کرنی ہے، ڈیٹا موو کرنا ہے، کورسپونڈنس کرنی ہے، وہ اس پہ کریں۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے واٹس ایپ کا ایک پاکستانی ورژن کو نکال کے اور یہاں پہ ہوسٹ کیا جائے، انڈر مانیٹرنگ بھی گورنمنٹ کی ہو، آپریشن بھی گورنمنٹ کا ہو، وہاں پر آپ جو بھی ڈسکشن کرنی ہے کریں، ریدر دین آپ آفیشیل ڈاکومنٹ کسی ایسے سروس پہ موو کریں جو پاکستان سے باہر ہوں۔
ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیموں کی جانب سے حکومت کے اس اقدام کو سوشل میڈیا کی سینسرشپ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ تاہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیئرمین علی خان جدون نے وضاحت کی کہ اس اقدام کا مقصد سرکاری معلومات کی جلد اور محفوظ تبادلے کے لیے وزارتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا ہے۔
وہ اپنے طور پہ سرکاری ملازمین اپنے کمپیوٹر سے، اپنے موبائل سے واٹس ایپ بھی یوز کریں، فیس بک بھی یوز کریں، انہیں بالکل نہیں روکا جائے گا، وہ تو پابندی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جو چیز یہ نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے وہ اسپیشلی آفیشیل ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے۔
آئی ٹی بورڈ حکام کے مطابق واٹس ایپ سمیت سماجی رابطوں کی دیگر اپلیکیشن کے ذریعے سرکاری اہلکاروں کے درمیان اہم اور حساس دستاویزات کے تبادلے سے وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، جس پر حکومت کو تشویش ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ میں سال سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی سے نامزدگی کے امیدوار پرائمری مرحلے میں پانچویں مباحثے کے لیے بدھ کو اٹلانٹا، جارجیا پہنچے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات اس مباحثے کا مرکزی نقطہ رہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
ایم ایس این بی سی اور واشنگٹن پوسٹ کے تعاون سے ہونے والے مباحثے میں ڈیموکریٹس کے 10 رہنما اسٹیج پر موجود تھے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن سمیت تمام امیدواروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی تحقیقات کی حمایت کی۔
Who is most likely to be able to win the nomination in the first place, to win the presidency in the first place?
جو بائیڈن کہہ رہی ہیں کہ کون امیدوار ممکنہ طور پر نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں کون امیدوار ہے جو غالب امکان ہے کہ ہاؤس اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے اس ہجوم میں سب سے آگے نظر آنے والے امیدوار ہیں۔ ریاست میسیچیوسٹس سے سینیٹر ایلیزبتھ وارن بھی۔
We have to establish the principle no one is above the law.
ایلیزبتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ کس نے اس اصول کو قائم کیا ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، ہم پر آئینی ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں اس پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ ریاست منیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوبوچر بھی مواخذے کی تحقیقات کی حمایت کرتی ہیں، لیکن اگر یہ مقدمہ سینٹ میں چلتا ہے تو وہ یہاں جیوری کی رکن ہوں گی۔
What this impeachment proceeding about is really our democracy at stake.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مواخذے کا عمل اس لیے ہے کہ ہماری جمہوریت داؤ پر لگی ہے۔ ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈر نے خبردار کیا کہ ڈیموکریٹس ٹرمپ پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
He is likely the most corrupt president in the modern history of America.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی جدید تاریخ کے غالباً کرپٹ ترین صدر ہیں، لیکن ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر ہی خرچ نہ ہوں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پھر الیکشن ہار جائیں۔ پیٹ بوٹیگیج نے بھی اس ضمن میں گفتگو کی۔ ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بوٹیگیج نے بھی اس ضمن میں گفتگو کی۔ بوٹیگیج کے لیے ریاست آیووا اور نیو ہیمپشائر میں تازہ ترین ووٹنگ کے مطابق ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ان کے الفاظ ہیں، ہمیشہ اس صدر کے غلط اقدامات کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہم میں سب ایک ایسا صدر بھی بننا چاہتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کے بعد ملک کی قیادت سنبھال سکیں. کیلیفورنیا سے سینیٹر کمالا ہارس نے کہا کہ وہ صدر کے مواخذے کے لیے ہونے والی سماعتوں کو وسیع طور پر رائے میں دیکھتی ہیں.
There are clearly two different set of rules for two different groups of people in America.
وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں دو مختلف گروہوں کے لیے واضح طور پر دو مختلف ضابطے موجود ہیں. ایک طرف طاقتور لوگ ہیں جو اپنے تکبر اور غرور سے اس سے نمٹ سکتے ہیں، اور دوسری طرف دیگر تمام لوگ. ڈیموکریٹس امیدواروں کے درمیان ہیلتھ کیئر میں اصلاحات پر بھی بحث ہوئی، جہاں وارن اور سینڈر جیسے لبرل اور بائیڈن اور بوٹیگیج جیسے اعتدال پسندوں کے نقطہ نظر میں واضح فرق نظر آیا. ڈیموکریٹس دسمبر میں لاس اینجلس میں اپنی اگلی بحث میں شامل ہوں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران میں گیس کی قیمتوں کے اضافے کے خلاف گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے مظاہروں میں حکام کی طرف سے طاقت کے استعمال کے دوران اب تک 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ایران کی معیشت بحران کا شکار ہے، اور ایران امریکی پابندیوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق حکام کی طرف سے طاقت کے استعمال سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایران کے مذہبی رہنما ان مظاہروں سے خوفزدہ ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
کچھ مظاہرین نے بینکوں، پولیس اسٹیشنوں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کی. یہ مظاہرے جمعے کے روز شروع ہوئے اور جلد ہی ایران کے 40 شہروں تک پھیل گئے. حکومت نے رد عمل میں شدید طاقت کا استعمال کیا، جو پہلے ہونے والے مظاہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت تھا. ان مظاہروں سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر سے وابستہ روپرٹ کولویل کا کہنا ہے،
We're deeply concerned by reported violations of international norms and standards on the use of force, including the firing of live ammunition against demonstrators in Iran.
ہم بین الاقوامی اصولوں اور معیار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طاقت کے استعمال پر شدید تشویش محسوس کر رہے ہیں، جس میں ہلاکت خیز آتشی اسلحے سے فائرنگ بھی شامل ہے. یہ طاقت کا استعمال جمعے کے روز شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران کیا گیا اور اس ہفتے بھی جاری رہا. ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے غیر ملکی طاقتوں کی ایما پر ہوئے. وہ کہتے ہیں،
اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون.
وہ فسادی جو سڑکوں پر نکل آئے تعداد میں بہت کم تھے، تاہم وہ منظم اور مسلح تھے، اور ان کے یہ اقدامات یہودیوں اور امریکیوں جیسی علاقے کی پرانی طاقتوں کی بنیاد پر ہوئے تھے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ حکومت کی کارروائی کے دوران 100 سے زیادہ مظاہرین کی ہلاکت ہوئی، اور بعض رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 200 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں. ان میں کم از کم 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت بھی شامل ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران میں گزشتہ نصف صدی کے دوران بہت سے ہلاکت خیز مظاہرے ہوئے، اور ان میں سے کسی بھی مظاہرے کے نتیجے میں حکومت تبدیل نہیں ہوئی. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے روبی بیرٹ کہتے ہیں،
Because the people with the guns, the people with the prisons, the people with the intelligence services are all getting paid and they're doing just fine and they're perfectly willing.
کیونکہ مسلح لوگ، قید خانوں کے لوگ اور انٹیلیجنس سروسز کے لوگ سب رقوم وصول کرتے ہیں، اور وہ سب ٹھیک طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ نظام اسی انداز میں کام کر رہا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مجھے شبہ ہے کہ 100 لوگوں کی ہلاکت کی تعداد درست نہیں ہے. انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ 100 یا پھر 10,000 بھی ہو سکتے ہیں. روبی بیرٹ نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا استعمال یا اسے اقتصادی فوائد کی پیشکشیں کرنے سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ ایران کی فوجی اشرافیہ ہی ملکی معیشت کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ یہ صورتحال اسی انداز میں جاری رکھنا چاہتی ہے. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شامی فورسز نے بدھ کے روز باغیوں کے قبضے والے ادلیب میں گھر بے گھر افراد کے کیمپ پر گولہ باری کی ہے، جس میں کم از کم 15 شہری ہلاک ہو گئے. حکومت مخالف سرگرم عناصر نے بتایا ہے کہ میزائل حملے میں خیموں میں آگ لگ گئی، اور کم از کم 2 میزائل قاہ میں کیمپ میں تقریباً ہسپتال پر گرے. یہ علاقہ ترکی کے ساتھ ملحقہ شامی سرحد پر ہے. قاہ کیمپ کے رہائشی محمد الکنجو نے بتایا،
قنابل هون وهون مدري شنو الصاروخ
میزائل ہم پر گر رہے تھے، بم ادھر ادھر گر رہے تھے، ہم لوگوں کی مدد کے لیے بھاگے اور ہم نے دیکھا کہ لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہیں، بہت سے زخمی تھے، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے دو لوگوں کی لاشیں نکالی۔ یہ تھے قاہ کیمپ کے ایک رہائشی محمد الکنجو کے الفاظ۔ اسرائیل میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال جاری ہے، جبکہ فوج کے سابق سربراہ بینی گانس ایک اکثریتی حکومت تشکیل دینے کی اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو بھی حکومت بنانے میں ناکام رہے تھے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر کے عرصے میں اسرائیل کو تیسرا الیکشن درپیش ہو سکتا ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گرینسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
بن گانز نے اس بات کے لیے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اسرائیل کے گزشتہ الیکشن کے دو مہینے بعد بھی ابھی تک حکومت کا وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو اور دائیں بازو کے ان کے بلاک نے گانز کی سربراہی میں ایک حکومت کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کی۔ ستمبر کے الیکشن میں نتنیاہو کی لیکوئڈ پارٹی کے مقابلے میں انہیں ایک نشست زیادہ ملی تھی۔ نتنیاہو نے جبکہ کہا کہ اسرائیل کو نئے انتخاب کی نہیں بلکہ ایک متحدہ حکومت کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ، اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی اور وہ گانس سے ابھی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس حقیقت کا کہ نہ تو نتنیاہو اور نہ ہی گانس حکومت بنا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مینڈیٹ اسرائیل کی پارلیمنٹ کنیسٹ کے پاس واپس آ گیا ہے۔ کنیسٹ کا کوئی ممبر بھی بشمول نتنیاہو اور گانز ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے صدر ریولن نے بار بار دونوں رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک قومی حکومت تشکیل دیں اور باری باری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ مذاکرات اس بارے میں ناکامی کا شکار ہو گئے کہ پہلے کون وزیر اعظم بنے گا اور یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر 21 دنوں کے اندر کوئی فارمولہ طے نہیں پا سکا تو پھر اس سال اسرائیل میں انتخابات کا تیسرا دور ہوگا جو غالباً مارچ میں ہو سکتا ہے۔ یہ سیاسی بحران ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل کے اٹارنی جنرل یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ بدعنوانی کے کئی ایک الزامات میں نتنیاہو پر فرد جرم عائد کی جائے یا نہیں۔ رضی احمد رضوی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں 12 دسمبر کو ہونے والے انتخابات سے قبل وزیر اعظم بورس جانسن اور حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کاربن کے درمیان سخت مباحثہ ہوا جو انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن سروس پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اس مباحثے میں بریگزٹ پر توجہ مرکوز رہی۔ بورس جانسن نے بریگزٹ کو قومی آزار قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کا وعدہ کیا، جبکہ کاربن نے ایک اور ریفرنڈم کرانے کا مشورہ دیا۔ لندن سے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
برطانیہ میں سیاستدان اور عوام بریگزٹ کے معاملے پر تلخ تقسیم رکھتے ہیں اور یہ تقسیم آئندہ انتخابی مہم پر غالب ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ قدامت پسند حکومت جنوری میں یورپی یونین سے نکل آئے گی اور یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ آسان ہوگا۔ ان کے بقول، ہم پہلے ہی ٹیرف اور کوٹے کے معاملے پر زبردست ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ جانسن نے کہا کہ ان کے مخالفین لیبر پارٹی کے رہنماؤں کی جیت بریگزٹ کے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔
We don't know on which side Mr. Corbyn would campaign. Is he going to campaign for leave or remain?
وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ مسٹر گاربائن کس طرف کی مہم چلائیں گے۔ وہ بریگزٹ سے نکلنے کے لیے مہم چلائیں گے یا یورپی یونین میں رہنے کے لیے؟ ادھر لیبر پارٹی کے جرمی گاربائن نے اصرار کیا کہ وہ اپنی حکمت عملی میں بہت واضح ہیں، وہ بریگزٹ معاملے پر گفتگو شنید کریں گے۔ مذاکرات کے لیے 3 ماہ، ریفرنڈم کے لیے 6 ماہ۔
اس سے یہ عمل اختتام کو پہنچے گا۔ ہم حکومت کی تجاویز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ مسٹر جانسن نے جو کیا ہے وہ ہے امریکہ کے ساتھ متعدد خفیہ ملاقاتیں، جہاں ہماری نیشنل ہیلتھ سروس مارکیٹنگ کھولنے کی تجویز دے رہی ہیں اور اس کو امریکی کمپنیاں قرار دے رہی ہیں۔ جانسن نے کہا کہ برطانیہ کا نیشنل ہیلتھ سروس امریکہ کے ساتھ کسی بھی تجارتی معاہدے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ عوامی جائزہ رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس بحث کو دیکھنے والے زیادہ تر افراد کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ ایک برطانوی ووٹر ایملی کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی یہ بحث جیتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ بحث کوئی مقصد لیے ہوئے تھی یا اس میں کسی طرح کے انکشافات تھے۔ ایک اور ووٹر جیمز ڈیوس کہہ رہے ہیں کہ سچ میں ہر طرف سے غیر متاثر کن بحث تھی۔ حزب اختلاف کی چھوٹی جماعتوں نے اس بحث میں شامل نہ کیے جانے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے رہنما جوب سوینسن کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں بریگزٹ چاہتے ہیں اور باقیوں کی آواز وہاں پر نہیں تھی۔ اسکاٹ لینڈ کی رہنما نکولا سٹورجن، جو فرسٹ کلاس اسکاٹش منسٹر ہیں، خود مختاری کے لیے پھر سے آواز بلند کی۔
Really underlines the importance for Scotland of getting our future out of the hands of...
وہ کہہ رہی ہیں اس سے یہ بات مزید اہم ہو جاتی ہے کہ بورس جانسن، جرمی کاربائن کے ہاتھوں سے اسکاٹ لینڈ کے مستقبل کو نکالا جائے، ایک ٹوٹے پھوٹے ویسٹ منسٹر کے نظام سے، اور اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ بحث میں دونوں رہنماؤں نے صحت، تعلیم کے شعبوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مزید رقوم خرچ کرنے کا اعادہ کیا، لیکن تجزیہ کاروں کے نزدیک بریگزٹ اب بھی ایسا معاملہ ہے جو آئندہ پارلیمنٹ میں سب سے اہم ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سیاست میں اختلافات عروج پر ہیں، لیکن ایک موضوع جس پر ایوان کی دونوں سیاسی جماعتیں متفق ہیں وہ ہے جانوروں کے حقوق کا تحفظ۔ امریکی سینٹ نے جانوروں پر ظلم کو وفاقی جرم قرار دینے کا بل منظور کیا ہے، جس کی تمام ارکان نے حمایت کی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں جانوروں سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد اللہ خالد اس رپورٹ میں۔
امریکی سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کی وجہ سے اب جانوروں پر ظلم وفاقی جرم بن گیا ہے، جس کے تحت جرمانہ اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک وفاقی قانون کے تحت صرف جانوروں کو لڑوانا اس صورت میں ممنوع تھا کہ اگر ان کے ساتھ کی جانے والی مجرمانہ صفاقی کی ویڈیو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے جانوروں پر تشدد کے عمل کو حقیقی معنوں میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ تمام 50 ریاستوں میں جانوروں پر مظالم کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ایک مکمل وفاقی قانون جو تمام ریاستوں میں یکساں طور پر لاگو ہو پہلی بار تشکیل دیا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے، جن میں ہیومن ریسکیو الائنس بھی شامل ہے جو امریکہ میں جانوروں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔
پیکٹ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ اختیارات دیتا ہے جس سے وہ جانوروں کے خلاف بہیمانہ مظالم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی سی میں اکثر اوقات اس قسم کے مقدمات ریاستوں کے درمیان تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ورجینیا اور میریلینڈ کی سرحد پر واقع ہیں۔ ہمارے افسران ہر سال جانوروں سے متعلق ہزاروں کیسز کی تفتیش کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے مقدمات بھی دیکھے ہیں کہ اگر یہ قانون پہلے بنتا تو ہم انصاف کے تقاضے پورے کر پاتے۔
اس نئے اقدام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، خشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو اگر کچلا، جلایا، ڈبویا یا گھونٹ کر مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو مجرمانہ کارروائی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی۔ ایف بی آئی کے مطابق جانوروں پر ظلم اور انسانوں کے ساتھ پرتشدد جرائم میں ربط ہے۔ 2016 سے ایف بی آئی نے جانوروں کے خلاف جرائم کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اور ہیومن ریسکیو الائنس کے مطابق ہر سال ایسے ہزاروں مظالم ہوتے ہیں، لیکن اس بل سے ہر کوئی خوش نہیں۔ کچھ کے خیال میں اس بل میں جھول ہیں جن کو مجرمان استعمال کر سکتے ہیں۔
مجھے جو چیز مایوس کرتی ہے وہ یہ کہ کھیتی باڑی، شکار، خوراک کے لیے جانوروں کو مارنے والوں کو استثنا حاصل ہے۔
اگلا قدم ہوگا کہ صدر ٹرمپ پیکٹ ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ میکسیم مسکلکوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
السلام علیکم، آئیے کچھ بات ہو جائے صحت کے بارے میں۔ اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں۔ ان افراد کی عمریں 12 سے 35 برس تک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیاروں کو متعارف کرا رہے ہیں، جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو اس انداز میں محفوظ بنا دیا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں موسیقی سننا نقصان دہ ہے اور اس وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کوئی واضح ثبوت تو موجود نہیں کہ 1.1 ارب افراد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو سماعت سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، لیکن ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ یہ اعداد و شمار 4 سال پہلے مرتب کیے گئے ایک جائزے سے لیے گئے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس جائزے میں توجہ نوجوانوں کی سننے کی عادتوں پر مرتکز رہی۔ اس میں خاص طور پر آواز کی اونچائی کو جانچا گیا کہ وہ کتنی شدت سے سماعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شیلی چڈا کہتی ہیں کہ سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کے لیے یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئیں۔
سو آر ایفرٹ تھرو دس اسٹینڈرڈ از ریئلی ٹو امپاور دا یوزر ٹو میک دا رائٹ لسننگ چوائس اینڈ ڈیسیژن ایدر ٹو پریکٹس سیف لسننگ۔
اقوام متحدہ کے ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ اس معیار کے تحت ہماری کوششوں سے موسیقی سننے والوں کو مدد ملے گی کہ وہ سننے کے لیے بہتر انتخاب اور بہتر فیصلہ کر سکیں اور اپنی سماعت کو نقصان سے بچانے کے لیے محفوظ طریقے اپنا لیں۔ سننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی سفارشات میں نجی سطح پر سننے کے آلات میں ایک ایسے سافٹ ویئر کو بھی شامل کرنا ہے جو اس بات کا تعین کرے کہ سننے والے نے کتنی دیر تک موسیقی سنی ہے اور کتنی اونچی آواز میں سنی ہے۔ ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سننے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے آلات میں بھی ایسے نظام کو نصب کیا جائے گا جو از خود ایک مخصوص حد تک آواز کو محدود کرے، اور دوسرے یہ کہ استعمال کرنے والا خود بھی اس پر کنٹرول کر سکے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حکومتیں اور مصنوعات ساز ان تجویز کردہ معیاروں کو اپنا لیں گے، کیونکہ آنے والے برسوں کے دوران سماعت کے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خطرہ بہر طور موجود ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین کا کہنا ہے کہ 46.6 کروڑ افراد کو اس وقت معذوری کا سامنا ہے، اور ان میں سے بیشتر کا تعلق کم اور درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں سے ہے۔ ان اداروں کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 2050 تک 90 کروڑ سے زائد ہو جائے گی۔ ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے نصف افراد میں سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام صحت کے شعبے میں عوامی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدام کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور پروگرام پیش ہے جہاں رنگ.